بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کی اس خاص نشست میں، جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے، ایک خاص درس کا انعقاد کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ محبوب شخصیت تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کی خصوصیات سے نوازا تھا، اور ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اور حسن تربیت اور تعلیم میں گزری. ان کی کنیت، ان کی پہچان ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر ہے کہ آج ہم ان کے تعلق سے اس مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں. اور ان کی بعض اہم خصوصیات میں سے ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ ان کو اپنی زوجہ بنا لیں. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں ان کی تصویر دکھائی گئی جو ریشم کے کپڑے میں بند تھی، اور یہ تصویر سیدنا جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے. آج کی نشست میں ہم السیدہ الصدیقۃ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ بعض مناقب اور ان کی خصوصیات اور فضائل کے تعلق سے بعض اہم باتیں کرتے ہیں، اور ایک خاص قصیدے پر چند تعلیقات اور مختصر سی شرح کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے، اور ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسا کہ ان کی کنیت ہے ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان کو اپنی ماں کا مقام ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دے، اور ان سے محبت اور دیگر صحابہ سے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں مضبوط کر دے، اور ان کے حسن اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک قصیدہ ہے ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں. وہ یہ قصیدہ ایک ایسے عالم نے لکھا جو زیادہ معروف نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کی سن وفات کا بھی علم نہیں ہے، لیکن یہ قصیدہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیارا ہے کہ سلف علماء نے خصوصی طور پر اس کا خاص اہتمام کیا ہے، ان کے لیے خاص مجالس انعقاد کیا ہے، ان کی شرح کی ہے، وضاحت کی ہے. بعض نے اس پر کتابیں لکھی ہیں اور بعض نے صرف تعلیقات بھی کی ہیں, اور ان تعلیقات کرنے میں سے فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر رحمہ اللہ کی تعلیق بھی موجود ہے, اور آج کی نشست میں ہم ان کی تعلیق سے انشاءاللہ چند اہم باتیں کرتے ہیں, اور جن کا انہوں نے ذکر نہیں کیا ان پر بھی مختصر طریقے سے بعض مشکل الفاظ میں شرح بھی کرتے ہیں. جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہے ان کا نام اور کنیت ابو عمران موسیٰ بن محمد بن عبداللہ الواعظ الاندلسی, اندلس اسپین پرتگال کو کہتے ہیں. یہ شخص اندلس کو رہنے والا تھا اور ان کی تصنیفات میں سے یہی معروف ہے. کتنے علم رکھنے والے ہیں تو پتہ چلے گا جب ان کی چند الفاظ ہم پڑھیں گے اس قصیدے میں, لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی تصنیفات میں سے ان کے علم میں سے جو کچھ باقی رہا وہ یہ ہے. اور صحابہ کرام سے محبت اور عمومی طور پر خصوصی طور پر امہات المؤمنین اور بالخصوص السیدہ الصدیقہ بنت الصدیق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی مدح کی ہے, ان الفاظوں میں واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. زمانہ خطرناک زمانہ تھا, فاطمیوں رافضیوں کی حکومت کا زمانہ تھا, یہ عجب بات بھی دیکھیں آپ. اور جو ان کے تعلق سے جو چیز مورخین نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ اس قصیدے پر ان کو 100 دینار بھی خلیفہ وقت نے دیا تھا. فاطمیوں کی حکومت تھی, خلافت تھی, اور ان کے اس گورنر نے توبہ کی اور جو باطل میلاد انہوں نے ایجاد کیے تھے انہوں نے ان کو بھی ختم کیا, اور ان کی وفات یعنی الفضل بن بدر الجمالی جو سپہ سالار تھا ان کا, ان کی وفات جو ہے کہا جاتا ہے سن 515 ہجری میں ہوئی. یعنی یہ قصیدہ تقریباً 6ویں صدی کے آغاز میں یا 5ویں صدی کے آخر میں غالباً آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس سنی امیر کو دھوکے سے قتل کیا گیا, روافض نے, فاطمیوں نے ان کو قتل کیا, اور اس سے زیادہ اس عالم کے تعلق سے کوئی جانتا نہیں ہے. یعنی انہوں نے قصیدہ لکھا, اس قصیدے کو انعام دیا گیا, اور انعام دینے والے کی وفات کب ہوئی یہ پتہ چلا ہے, تو اس لیے ان کے زمانے کا پتہ چلا کہ اس زمانے میں وہ رہتے تھے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس قصیدے کا آغاز انہوں نے کس انداز میں کیا ہے, اور اس قصیدے میں سے بعض ہمارے لیے جو اہم پیغام ہیں اور اسباق ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. اس قصیدے کو وضاحیہ بھی کہا گیا ہے, اور اس قصیدے کا آغاز کرتے ہیں. ما شأن الأم المؤمنين وشأني هدي المحب لها وضل الشاني. میں لفظ ترجمہ نہیں کروں گا, معنی کے اعتبار سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. شروع میں کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان کے تعلق سے, ان کی کیا بلند شان ہے اور میری ان کے سامنے کیا حیثیت ہے, ان کے بلند مقام کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ مومنوں کی ماں ہے تو میں ان کی مدح میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں. لیکن یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں, ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں, ہدی المحب لها وضل الشانی, جس نے ان سے محبت کی ہے تو اس کو ہدایت دی گئی ہے، اور جس نے ان سے بغض و نفرت کی ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھنا. یہ پہلا بیت ہے اس قصیدے کا. ہدی المحب، ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور وضل الشانی، اور بغض و نفرت کرنے والا ضرور گمراہ ہوا ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ ابن عباد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اندلس کے کسی شخص نے یہ قصیدہ بیان کیا ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرنے میں، اور ان کی براءت میں جو ان پر تہمت لگائی گئی تھی حادث الافک میں، اور انہوں نے ان کے مناقب، ان کی فضیلت اپنی زبانی، یعنی جیسے کہ سید عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ان کی زبانی بیان کیا ہے. یہ قصیدے میں جو یعنی ایک بڑی خصوصیت ہے، اس نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، اس نے اس انداز بیان سے بات کی ہے کہ جیسے سید عائشہ خود کہہ رہی ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس قصیدوں کو ہم سنتے ہیں، اور پھر اس عظیم اور بڑے فائدے والے قصیدے کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں، جو دلالت کرتا ہے اس قصیدے والے کے کہ انہوں نے سید عائشہ کے دفاع میں اور ان کی فضیلت بیان کرنے میں بہت خوبی سے اور اچھائی سے کام لیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ قصیدہ کا جو مطلع ہے، جس چیز سے قصیدہ کا آغاز کیا گیا ہے، یہ بڑا عظیم ابتدا ہے، کیونکہ سید عائشہ کی ام المؤمنین کی شان اور فضیلت کا ذکر کیا ہے، ان کی بلند مرتبت و منزلت کا ذکر کیا ہے، اور وہ اپنی شان کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی دفاع کے لیے چند عظیم باتیں کر رہا ہوں، اور ہماری شان بھی، ہمارا فخر بھی، ہماری عزت بھی سید عائشہ کے دفاع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب ہم سید عائشہ کا دفاع کرتے ہیں تو ہمارے عزت اور شرف میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ہم بھی بلند مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جس نے اسے محبت کی ہے اسے ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی طرف، اور جو ان سے بغض و نفرت کرتا ہے وہ گمراہ ہے. اور شانع کہتے ہیں بغض کرنے والے کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان شانعک هو الابتر، شانع بغض کرنے والا، نفرت کرنے والا، دشمن اختیار کرنے والا. اور دوسری آیت میں ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، یعنی کسی قوم کی بغض و نفرت یا دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر ہدایت ہے، گمراہی ہے، محبت ہے، نفرت ہے، محبت کرنے والا ہے اور بغض کرنے والا ہے، ان سب کا ذکر ان دو لفظوں میں ہوا ہے. سبحان اللہ، جس نے ان سے محبت کی ہے تو اسے ہدایت دے گی صراط مستقیم کی طرف، جس نے نفرت کی ہے وہ گمراہ ہے، اس مستقیم سے دور ہے. اور شانع کا لفظ اصل میں جو ہے الشانع، یعنی حمزہ ہے آخر میں، لیکن کیونکہ ایک قافی ہے، قافیوں میں شانی ہے، شانع نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں شان ہے تو شان جانتے ہیں، لیکن شانع آخر میں حمزہ ہے، وہ اس لیے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. عربی زبان میں جب کوئی قصیدہ یا کوئی اس طریقے سے کوئی پوئم ہوتی ہے تو اس میں بعض تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے آگے میں ذکر کروں گا میں، تو اس کی معافی ہوتی ہے. تو شانع نہیں ہے، شانی ہے، تاکہ یہ جو قافیہ ہے وہ سیدھا ہو جائے. آگے کہتا ہے انی اقول مبینا عن فضلها ومترجما عن قولها بلسانی، میں کہہ رہا ہوں، یہ قصیدہ بیان کر رہا ہوں ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، اور ان کی سیرت کی چند باتیں بیان کرتے ہوئے، عن قولها بلسانی، ان کا قول اپنی زبان سے، یعنی کہہ وہ رہی ہیں میں اپنی زبان سے بیان کر رہا ہوں. اگرچہ انہوں نے نہیں کہا ہے، یہ ان کا اپنا علم ہے، یہ اپنی محبت ہے، محبت کا اظہار ہے، لیکن ایک انداز بیان ہے. سبحان اللہ، یا مبغضی لا تأتی قبر محمد فالبیت بیتی والمکان مکانی، یعنی اس پورے قصیدے میں جو دل کو چھوتا ہے نا بیت وہ یہ ہے. یا مبغضی، اے مجھ سے بغض و نفرت کرنے والے، لا تأتي قبر محمد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف کیوں آتے ہو؟ مت آیا کرو. فالبیت بیتی، یہ گھر بھی میرا ہے، والمکان مکانی، یہ جگہ بھی میری ہے. آپ دیکھتے ہیں روافض حج عمرے کے لیے آتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیار بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو آتے ہیں تو آپ دیکھیں باہر بیٹھے رہتے ہیں، محروم ہیں، اس خیر سے محروم ہیں. تو یاد رکھیں، قبر کی زیارت سے مراد یہ نہیں کہ کوئی شخص قبر کی زیارت کے لیے نیت کر کے جائے، کیونکہ لا تشد الرحیل الا ثلاثت مساجد، یہ عقیدہ سنن جماعت کا ہے کہ سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی طرف جانا ہے تو پھر وہ صرف تین مساجد ہیں، مسجد الحرام ہے مکہ میں، مسجد نبوی ہے مدینہ طیبہ میں، اور مسجد اقصی ہے فلسطین میں. تو کیونکہ یہ قصیدہ جو اہل سنت جماعت کے عالم کا قصیدہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسجد نبوی کی زیارت کے لیے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت بھی کرنا چاہتے تو یہ مشروع ہے، کوئی حرج نہیں، مسنون ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اے مجھ سے بغض نفرت کرنے والے، لا تأتی قبر محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے کیوں آتے ہیں؟ مت آیا کرو، یہ جگہ بھی میری ہے، یہ گھر بھی میرا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں پہ ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں پہ ہے؟ مسجد نبوی کے اندر ہے یا سید عائشہ کے حجرے میں؟ سید عائشہ کے حجرے میں ہے. مسجد بعد میں داخل کر لیا گیا ہے، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے. الولید بن عبد الملک خلیفہ اموی نے اس کو داخل کیا تھا، اس کی کم علمی تھی رحمۃ اللہ علیہ. الغرض، تو یہ گھر اور یہ جگہ سید عائشہ کی ہے. وہ کہتی ہیں، عجب بات ہے، مجھ سے بوجھ نفرت بھی کرتے ہو اور میرے گھر کی طرف بھی آتے ہو. یعنی کوئی عقل مند یہ تصور نہیں کر سکتا، جس سے آپ بوجھ نفرت کرتے ہیں آپ اس کے گھر کی زیارت کو بھی جاتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ابن شباب حفظہ اللہ، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کرتا ہے اور حقیقتاً وہ سید عائشہ کے گھر کی ہی زیارت کرتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں دفن ہوئے ہیں، اور کیسے ممکن ہے کہ ان سے بغض نفرت بھی کی جائے اور ان کے گھر کی طرف بھی سفر کیا جائے، یا ان کے گھر کی زیارت بھی کی جائے؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، انی خصصت علی نساء محمد بصفات بر تحتهن معانی وسبقتهن الى الفضائل كلها فالسبق سبقی والعنان عنانی. بے شک مجھے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں پر خصوصیت دی گئی ہے، ایسی بھلائی اور اچھائی کی صفات سے جن کے ماتحت بہت سارے خیر کے معنی موجود ہیں. یعنی یہ نام کی خصوصیات نہیں ہیں، یقیناً یہ خصوصیات حقیقت ہیں. اور میں سبقت لے گئی ہر فضیلت کی طرف، وہ سبقت ہونے الفضائل کلیہ، اگر کہیں پہ کوئی بھلائی ہے، کوئی خیر ہے، کوئی فرما برداری ہے، کوئی فضیلت کا مقام ہے، تو سب سے پہلے میں نے وہ حاصل کیا ہے، سبقت میں نے کی ہے. فالسبق سبقی والعنان عنانی، سبقت بھی میری ہے اور لگام بھی میری ہے. جب گھوڑ سواری پہ کوئی ریس کرتا ہے تو گھوڑ سوار لگام کو پکڑ کے، یعنی جس کے ہاتھ میں لگام ہوتی ہے وہی گھوڑ سوار ہوتا ہے اور وہی سبقت لے جاتا ہے. تو یہ فرما رہی ہیں کہ سبقت بھی میری ہے اور اس معاملے میں بلند درجہ بھی میرا ہے. شمس عباد عبد حفظ اللہ فرماتے ہیں، سید عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے سب سے افضل ہیں، اور اختلاف اس چیز میں ہوا سنت جماعت کے علماء کا کہ دونوں میں سے کون افضل ہے، سیدہ خدیجہ یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا من اصحاب اجمعین؟ بعض ان کا سیدہ خدیجہ افضل ہیں، بعض ان کا سیدہ عائشہ افضل ہیں، اور بعض نے تفصیل بیان کی ہے جس کا ذکر شیخ صاحب یہاں پر تو نہیں کیا ہے. سید خدیجہ کی کیا فضیلت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ابتدائی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو سیدہ خدیجہ دفاع کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں، اور اس دین کی ابتدائی ایام میں اور مشکل اوقات میں سیدہ خدیجہ کی بڑی خدمات ہیں اس دین کے لیے. اور ہجرت کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہت خدمات ہے اس دین کے لیے، حفظ السنہ میں، خاص طور پہ احادیث کے مجموعہ کی حفاظت میں اور دین کی حفاظت میں، اور ایک یعنی ان کا ایک علم مقام جو ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے سیدہ عائشہ کی فضیلت زیادہ ہے. اور تیسرا قول علماء کا یہ ہے جس کا شخص نے ذکر نہیں کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ ابتدائی دور میں سیدہ عائشہ افضل ہیں، سیدہ خدیجہ افضل ہے، اور انتہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں سیدہ عائشہ افضل ہیں. یہ تفصیل جو ہے بالکل درست ہے کہ سب کا اپنا اپنا مقام ہے، یعنی امہات مومنین سب سے افضل ہیں، مومنوں کو ماں یہ کافی ان کے لیے ہے. اور ام المومنین کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. جو ماں تصور نہیں کرتا تو اس کے ایمان میں خرابی، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو سارے کے سارے افضل ہیں سب عورتوں سے، اور ان میں سے دو افضل ہیں، اور دونوں کی یہ تفصیل ہے، سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں مرض النبی ومات بین ترائبی فالیوم یومی والزمان زمانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے اور میرے سینے پر سر رکھ کر وفات پائی. دن بھی میرا تھا اور وقت بھی میرا تھا. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات میرے ہی وقت میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام، کیونکہ جب ایک سے زیادہ بیوی ہوتی ہے تو انصاف کے تقاضا ہے کہ ہر رات ایک بیوی کے ساتھ گزارا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہوئی اس وقت کس بیوی کے پاس تھے؟ تو سید عائشہ یہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور وفات پائی بین ترائب، یعنی میرے سینے پر سر رکھے. دن بھی میرا تھا اور وقت بھی میرا تھا. پھر شیخ صاحب فرماتے زوجی رسول اللہ لم ارى غیرہ، اللہ زوجنی به وحبانی. میرے خاوند ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے سوا میں نے کسی کو دیکھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے نکاح ان سے کیا ہے اور یہ خصوصیت بخشی ہے. کیسے نکاح ہو، کیا خصوصیت ہے؟ وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني. جبريل امین میری تصویر لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو مجھ سے محبت ہوئی جب مجھے دیکھا، سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سید عائشہ سے کہ میں نے تجھے دو مرتبہ دیکھا، یعنی خواب میں آپ سے نکاح کرنے سے پہلے، کہ فرشتہ آیا ہے اور ریشم کے کپڑے میں آپ کی تصویر لے کے آیا ہے. جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو میں نے آپ کی تصویر دیکھی، تو پھر میں نے یہ کہا اگر اللہ تعالیٰ کا یہی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر یہ ہو کے رہے گا. پھر میں نے دوسری مرتبہ بھی اس طریقے سے دیکھا اور میں نے دوبارہ یہی کہا. اور فضلت الشيخ علاء بن سعباد البدر حفظ الله فرماته ہیں یعنی سیدہ عائشہ ازواج مطہرات میں سے امہات المؤمنین میں سے اکیلی ہی ہیں جو کنواری تھی, اس لیے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں ہے. جو طیب ہوتی ہے وہ پہلے اس کی شادی پہلے ہو چکی ہے, اس کے پہلے خاوند ہوتا ہے. سیدہ عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ زوج رسول اللہ لم ارا غیرہ, میں نے کبھی ان کے علاوہ کسی کو دیکھا نہیں ہے. ایک تو یہ خصوصیت ہے, اور پھر میرا نکاح بھی کسی نے کیا, کس کے حکم سے ہوا؟ کیونکہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں یہ کوئی عمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تقریباً 50 سال کے قریب ہے, اور سیدہ عائشہ کی عمر تقریباً 6 سال ہے. 6 سال کی عمر میں یعنی اس چھوٹے سے بچے سے کوئی شادی کرتی ہے, اللہ کا حکم ہے, آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو ہو کے رہے گا, سبحان اللہ. اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, یہ خواب عام خواب نہیں ہے, انبیاء کے خواب وحی ہے. وحی کوئی دلیل جانتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو وحی جو ہے انبیاء کی وحی خواب کے ذریعے بھی ہوتی ہے, اور انبیاء کے علاوہ خواب کبھی بھی دین کا حصہ بن نہیں سکتا, یاد رکھیں. کیونکہ وحی نبی پہ نازل ہوتی, کسی ولی پہ نازل نہیں ہوتی. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آج جو لوگ خواب کے ذریعے سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں, جو دین میں بدعات ایجاد کر رہے ہیں, شریعت کے اصول جو ہے وہ خوابوں پر قائم نہیں ہوتے. شریعت کی اصول قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اجماع ہے, قیاس معتبر ہے, یہ دین کے ماخذ ہیں. خواب کبھی بھی دین کا ماخذ کی صورت میں نہیں, نہ تھا اور نہ کبھی رہے گا. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں انا ذکره العذراء عندي سره وضجعه في منزلي قمراني, انا ذکره, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی ہوں, عندي سره, میرے پاس ان کی راز ہیں, وضجعه في منزلي قمراني, اور ان کے ساتھ لیٹنے والے 2 چاند ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی السلام کے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر بھی دفن ہوئے ہیں سیدہ عائشہ کے حجرے میں. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ 2 چاند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں موجود ہیں. تعبیر دیکھیں, 2 چاند, رات کی تاریکیوں میں چاند کی روشنی ہوتی ہے. اور سیدنا بکر اور عمر رضی اللہ عنہما امت میں یہ مقام رکھتے ہیں, کیونکہ علم کی روشنی سے پوری دنیا میں یہ روشنی پھیلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ علم پوری دنیا میں کن سے پھیلا ہے اور کس طریقے سے پھیلا ہے, یہ کسی سے مخفی نہیں ہے, سبحان اللہ. حضرت الشیخ العلامہ عبد الحسن باد البدر حفظہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ان کے گھر میں, سیدہ عائشہ کے گھر میں 2 چاند یعنی ابوبکر عمر ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے ساتھ. اور یہ خاص مقام, یہ اکرام ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, کیونکہ دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے, ساتھی تھے, قبر میں بھی, برزخ میں بھی ایک ساتھ ہیں, اور جنت میں بھی ایک ساتھ ہی ہوں گے. یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے, سبحان اللہ. کوئی اسے رد نہیں کر سکتا, نہ کوئی اسے جھٹلا سکتا ہے. یعنی ہم نے احادیث میں سنا ہے, قرآن کی آیت میں بھی آیا کہ سیدہ ابو بکر صدیق صاحبہ فی الغار, آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے, آج تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. کوئی مسلمان جھٹلا سکتا ہے, کوئی کافر جھٹلا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 کون سے چاند ہیں؟ کس کا اختلاف اس میں ہے؟ روافض کا, مخالفین کا, دشمنوں کا کوئی اختلاف ہے؟ ابو بکر صدیق ہے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. اب شیخ صاحب جو ہیں سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت, زنا کی تہمت لگائی گئی ام المؤمنین پر, آزمائش دیکھیں آپ. منافقین نے یہ وہ لوگ تھے جو دین اسلام کو توڑنا چاہتے تھے لیکن اسلام کی چادر اوڑھ لی، زبان سے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا اور دین کی ناکام، دین کو توڑنے کی ناکام کوشش کی، جیسے کہ آج کے دور میں اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے. حدیث الافک کا قصہ سورۃ النور میں موجود ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں سورت کو سورۃ النور اس لیے کہا جاتا ہے، ایک تو اللہ تعالی کا نور کا ذکر ہے اس سورت میں، اور پھر سید عائشہ کی برات کا بھی ذکر ہے، اور اس نور کو اللہ تعالی نے، سید عائشہ کی براءت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. اگر یہ حدیث میں ہوتا تو شاید بعض منافق یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرتا. قیامت اللہ تعالیٰ نے 16 آیت نازل فرمائی، 16 آیت نازل فرمائی سورۃ النور میں سید عائشہ کی اس براءت کے لیے. تو شیخ صاحب یہاں پہ اب ان چند ابیات میں سید عائشہ کی براءت کے تعلق سے چند باتیں فرما رہے ہیں. کہتے ہیں وتکلم اللہ العظیم بحجتی، اللہ تعالی نے کلام فرمائی ہے عظیم جل شانہ نے، یہ حجت بیان کی ہے. وبراءتی فی محکم القرآن، محکم القرآن میری براءت بھی نازل فرمائی ہے. واللہ غفرنی وعظم حرمتی وعلى لسان نبیہ برانی، اور اللہ تعالی نے میرے اوپر شرم و حیا نازل فرمائی ہے. غفرن یعنی مجھے شرم و حیا والا بنایا ہے. جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں یا روافض، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ آج بھی اس براءت کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن آج بھی ان کی یہ بدعقیدگی موجود ہے ان کی، ان سخت پتھر اور تاریک دلوں میں، کہ نعوذ باللہ سید عائشہ جو ہیں انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا اور براءت کو انکار کر، براءت کا انکار کر دیتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں واللہ غفرنی وعظم حرمتی، غفرنی یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت. دیکھیں لوگ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اس رحمت میں سے اللہ تعالیٰ سید عائشہ پر شرم و حیا بھی نازل فرمایا ہے. وعظم حرمتی، اور میری حرمت کو اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی ہے. وعلی لسان نبیہ برانی، اور قرآن مجید نازل ہوا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمیں قرآن کہاں سے ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا نا ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے براءت اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے. واللہ فی القرآن قد لعن الذی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس پر لعنت بھیجی ہے، کس پر؟ بعد البراءۃ بالقبیح رمانی، جس نے اس براءت کے بعد جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کے باوجود بھی میرے اوپر تہمت لگائی ہے زنا کی یا کسی قباحت کی، تو وہ ملعون ہے. واللہ وبخ من اراد تنقصی افقا وسبح نفسه فی شانی، اور اللہ تعالی نے اس کی مذمت کی ہے جس نے میری تنقیص کی ہے یا میری شان میں گستاخی کی ہے اور جھوٹ باندھا ہے، اور اپنے اور اپنی تسبیح فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. شیخ فرماتے ہیں وسبح نفسہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ تعالیٰ نے تسبیح بیان کی ہے. دیکھیں تنقیص کس کی ہو رہی ہے؟ ام المؤمنین کی ہو رہی ہے. برات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں، جو اس کے باوجود برات نہیں مانتے تو حقیقت کس کی تنقیص ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی. دیکھیں بات کہاں تک پہنچی ہے، یعنی یہ صرف مومن کے سامنے گستاخی نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی نہیں ہے، یہ گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر عیب و نقص سے پاک ہے. جو لوگ یہ باتیں کرتے، تہمتیں لگاتے، مذمتیں کرتے ہیں یا مومنین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو پاک فرمایا ہے. سبحانک، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. هذا بهتان عظيم، یہ بہتان عظیم ہے. انی لمحصنۃ الازار بریئۃ ودلیل حسن طہارۃ احصان، بڑی پیاری بات فرماتی ہیں، بے شک میں پاک دامن ہوں اور ہر برائی سے بری ہوں، اور میرے حسن طہارت کی دلیل میرا احسن یعنی میرا نکاح ہے. میرا نکاح کس سے ہوا ہے؟ میری شادی کس سے ہوئی ہے؟ یہ میرے حسن طہارت، حسن پاکیز، صرف پاکیزگی، حسن پاکیزگی ہے. یہ بڑا شرف ہے، بڑی پاکیزگی ہے کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے. یہی میرے لیے شرف کافی، یہی میرے طہارت کافی ہے، پاکیزگی کافی ہے. آگے فرماتے ہیں واللہ احصننی بخاتم رسلہ واذل اہل الافک والبہتان. اور اللہ میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے حکم سے ہوا؟ واللہ احصننی، یہ نکاح اللہ تعالی نے میرا کیا ہے. کس سے؟ خاتم رسلہ، اپنے رسولوں کے خاتم سے، افضل البشر، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سید المرسلین سے صلی اللہ علیہ وسلم. واذل اہل الافک والبہتان، اور اللہ تعالی نے ذلیل و خوار کیا ہے اہل افک اور بہتان کو، جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اور یہ تہمتیں لگائی ہیں. آگے فرماتی ہیں وسمعت وحی اللہ عند محمد من جبرائیل ونوره یغشانی. وسمعت وحی اللہ، اور فضیلت دیکھیں ذرا، میں نے اللہ تعالیٰ کی وحی اپنے کانوں سے سنی. عند محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، ونوره یغشانی، جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کے، اور وحی کا جو نور تھا اور جبریل علیہ السلام کا آنا جو تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی. اوحى الیہ وکنت تحت ثیابہ فحنا علی بثوبہ وخبانی. جب جبریل علیہ السلام آئے وحی لے کے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بستر میں تھی. فحنا علی بثوبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو چادر ہے میرے اوپر ڈال دی، وہ خبر مجھے چھپا لیا، کیونکہ وحی بہت بھاری ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک خاص فضیلت ہے، جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام کے بستر پر اگر کبھی وحی آئے تو سید عائشہ کے ساتھ آئی ہے، کسی اور بیوی کے ساتھ کبھی نہیں آئی. یہ خصوصیت ہے اور اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور بھی آٹھ بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، لیکن وحی نازل اگر بستر کسی کے بستر پہ ہو تو سید عائشہ کا بستر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. فرماتی من ذا یفاخرنی وینکر صحبتی ومحمد فی حجره ربانی. کون میرے مفاخرت اور مجھ سے سبقت حاصل کر سکتا ہے اس فخر میں، اور میری اس صحبت کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تربیت فرمائی ہے. فی حجری، جیسے کہ گود میں کسی کی تربیت کرتا ہے، تو آپ نے میری تربیت اس طریقے سے کی ہے. یہ اور بھی شرف دیکھ لیں کہ سید عائشہ کی زندگی دوسروں امہاتوں سے بالکل ہٹ کر ہے اور سب سے افضل ہے، ان کی تربیت بھی سب سے افضل ہے. آدھی زندگی صدیق کے گھرانے میں، آدھی زندگی نبی کے گھرانے میں، امت میں سب سے افضل ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ فضیلت کون پائے گا ان کے بعد؟ جنہیں ان کے ساتھ، جو ان کے ساتھ رہ سکتا ہے. سب سے زیادہ کون رہا ہے؟ نو سال کی زندگی صدیقیت کے گھرانے میں، اور نو سال کی باقی زندگی یا اس سے تھوڑا سا کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. تو تربیت، ابتدائی تربیت صدیق کے گھرانے میں ہوئی، اور صدیق کون؟ صدیق ہذہ الامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ السلام کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی دنیا قربان کر دی تھی. واللہ اگر کوئی دنیا میں کوئی مثال دینا چاہتا ہے نا کہ دوستی کی، بڑے لوگ مثالیں دیتے ہیں، بڑے قصے کہانی سناتے ہیں، یہ شرف کافی ہے. جیسے کہ آگے بھی بیان ہوں سیدنا ابوبکر صدیق کا، کیوں ابھی فضیلت میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی آ رہی ہیں ابھی، کہ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ہے کہ یہ صاحب ہے، مشکل ترین وقت میں بھی سید بکر صدیق ساتھ تھے، اچھے وقت میں بھی سید بکر صدیق ساتھ تھے. سبحان اللہ. اور ایسے ساتھ ہی دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، خوش نصیبوں کو ملتے ہیں. جاہلیت میں بھی ساتھی تھے، صاحب تھے، اسلام میں بھی ساتھی تھے، صاحب تھے، مرنے کے بعد برزخ میں بھی ساتھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہ ولا سوف يرضى بلا نے فرمایا ہے میں راضی ان کو کر کے رہوں گا ولا سوف يرضى سیدنا بکر صدیق سورۃ الليل کی آخری آیت مفسرین فرماتے ہیں بکر صدیق پر کے تعلق سے یہ آیت ہے ولا سوف يرضى میں راضی ضرور کروں گا اپنے اس پیارے بندے کو اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے صاحب اولیاء کے سردار ہیں اور ان کے سردار سیدنا بکر صدیق رضی اللہ عنہ الغرض تو یہاں پر سیدہ عائشہ یہ فرما رہی ہیں کہ کون میرے برابر ہو سکتا ہے یعنی فخر تو میرا ہی اور کون میری صحبت کا انکار کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی گود میں میری تربیت کی ہے. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. تو آپ یہ تو دیکھیں یعنی وہ فرماتی میں بچی کھیل رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن اور اس میں حکمت دیکھیں تاکہ کوئی شخص تہمت نہ لگا سکے. پاک دامنی کی انتہا دیکھیں آپ اس کے باوجود بھی تہمت لگی کہ نہیں. اچھا برات قرآن مجید نازل میں اس کے باوجود بھی آج یہ بدعقیدہ لوگ انگلی کھڑی کر رہے ہیں کہ نہیں. سبحان اللہ. تو جو بچپن سے اہل زندگی صدقیت کے گھرانے میں اہل زندگی نبوت کے گھرانے میں گزار کے آئی ہو اب ان جیسا کون ہے؟ کوئی ہے؟ والله پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں واخذت عن ابوي دين محمد وهما على الاسلام مصطحبان. اب اپنے بچپن کے گھرانے میری زندگی کے ابتدائی زندگی کیسے گزری میری میں نے آخر کس گھرانے میں کھولی؟ فرماتے ہیں واخذت عن ابوي میں نے اپنے والدین سے دین محمد دین محمد کو لیا صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام یعنی میری آخر کھلی اسلام کی حالت میں جو باقی امہات مومنین ہیں عمر میں بڑی تھیں کچھ زندگی اسلام میں گزری کچھ زندگی اسلام سے پہلے بھی گزری تھی نا کفر میں. سید عائشہ کی یہ خصوصیت ہے آنکھیں کھلی اسلام میں کھلی مسلمان گھرانے میں صدقیت کے گھرانے میں. وہم علی الاسلام مصطحبانی اور دونوں صحابی ہیں سوکر صدیب صحابی ان کی زوجہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں. وابی اقام الدین بعد محمد فالنصر نصر والسنان سنان اور میرے باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو قائم کیا. دین کو قائم سے مراد جو فتنے ہوئے سیدنا صدیق کے زمانے میں کسی سے مخفی نہیں ہے اور حروب الردہ بھی ہوئی بعض لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے مانعین الزکات کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق کا ایک حزم والا موقف تھا اور انہوں نے یہ فرمایا جس نے اگر ایک رسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیا کرتے تھے آج نہیں دیں گے مجھے مجھے سے مراد یعنی یہ حق اسلام کا دین کا حق نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. یہاں تک سیدنا عمر بن خطاب نے بھی یہ عرض کی تھی ذرا آپ نرمی کریں ایک مشکل وقت ہے دشمن دروازے پر ہے اور آپ ہم ان کے خلاف یعنی سیدنا اسامہ بن زید کا لشکر بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی بھیج دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اس کو بھی نہیں روکا اور پھر اندرونی یہ خانہ جنگی بھی شروع ہو گئے. تو بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت صدیق کو کہا آپ ایسا کریں اندرونی جنگ تو روک دیں ابھی پھر ان سے تو نمٹ لیں بعد میں اس کو دیکھیں گے. فرماتے ہرگز نہیں. کس طریقے سے اس لشکر کو میں روکوں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا؟ دیکھیں عزم دیکھیں اور عزم دیکھیں. سبحان اللہ. لشکر کو بھیج دیا وہ جسے زکوٰۃ نہیں دی اس کے خلاف بھی تلوار اٹھائے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دل میں ایمان اخلاص تقوی دین سے محبت اور لگن عزت و ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ نہ سمجھے کہ ہم کبھی اپنی بازوں کی طاقت سے کوئی جنگ جیتتے ہیں. ایمان کی طاقت سے جو بنیاد ہے سب سے پہلے ایمان کی طاقت ہی ہوتی ہے اور ایمان سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے اور غلبہ موجود ہے. تو فرماتی ہیں تو اصل طاقت تو جب میرے والد صاحب کی وجہ سے اس دین کا قیام ہوا آپ سر وفات کے بعد تو میرا بھی اس میں حصہ شامل ہے نا میں ان کی بیٹی ہوں. نسل کہتے ہیں ہتھیار کو سنان کہتے ہیں جو تیر کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے تیز حصہ اسے کہتے ہیں. یعنی کسی اعتبار سے بھی دیکھیں طاقت کے اعتبار سے دیکھیں ایمان کے اعتبار سے دیکھیں دین کا قیام میرے والد نے کیا اور میں ان کی بیٹی ہوں. والفخر فخری والخلافة في ابي حسبي بهذا مفخرا وكفاني. میرے تو یہی فخری کافی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفہ ان کی بیٹی ہوں وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان. میں صدیق کی بیٹی ہوں جو احمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب یہ ہمیں دیکھیں عربی گرامر میں احمد تنوین ہے احمد پہ, صحیح ہے غلط ہے؟ عربی گرامر والے کہاں گئے؟ احمد ممنوع من الصرف ہے اور تنوین ہے, ممنوع من الصرف یعنی تنوین نہیں لگتا. احمد فتح سے ہونا چاہیے تھا, لیکن کیونکہ یہ شعر ہے میں نے کہا ہے قصیدے میں اس کی قافیہ کے لیے, کیونکہ اوپر دیکھیں محمد دین محمد گزر چکا ہے تو انہوں نے احمد اس کے مطابق کیا ہے اور اس میں اجازت ہوتی ہے, لیکن گرامر کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اسے ہونا چاہیے تھا وانا ابنۃ الصدیق صاحب احمد فتحہ کے ساتھ من الصرف ہے, لیکن یہاں پہ کیونکہ قصیدہ ہے تو قافیہ کو برابر کرنے کے لیے اس کی اجازت ہوتی ہے. میں صدیق کی بیٹی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور صاحب کا اس کو قرآن مجید میں آیا ہے, اور میں ہر حالت میں سر اور اعلان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اعلان سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اعلان بھی کیا ہے. یعنی ایک تو انسان دل کے حال ہوتا ہے کہ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں, چھپاتے ہیں نا آپ, تو دل کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جب آپ چھپی بات زبان پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو اعلان بھی کرتے ہیں تو پھر ہر اعتبار سے آپ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو سیدہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون, یعنی آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اب سوال کرنے ایک صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ. تو وہ صاحب عرض کرتے ہیں مردوں میں سے, یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہیں میرا بھی نام آ جائے, یہ یعنی یہ شرف مجھے بھی کہیں سے مل جائے کہ آپ سسر اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ سے فرماتے ہیں عائشہ, تو وہ دوبارہ عرض کرتے ہیں من الرجال مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. فرماتے فابوها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ کے والد کون ہیں؟ بکر صدیق. فرماتے ثم من, اچھا ان کے بعد کون؟ فرماتے عمر. پھر صاحب فرمانے خاموشی اختیار کی کہ یہ دل میں یعنی امید رکھے کہ تیسرا ماہ ہی ہوں گا, کہیں میرا نام نہیں آیا تو پھر میں اس خیر سے محروم ہو جاؤں گا, لیکن اس امید کے ساتھ کہ ان کے بعد پھر میرا ہی نام ہوگا. یہ محبت ہے. سیدنا عمرو بن العاص عنہ فرماتے ہیں, یہ روایت اس حدیث کی روایت سے عمرو بن العاص فرماتے ہیں, جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف سر اٹھا کے نہیں دیکھا, اتنی محبت اور حبت ہے, اتنی احترام ہے. تو دل میں ایک اتنی ایک تڑپ تھی کہ جتنی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے اتنی کرتے ہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لوں کہ کن سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں وہ حبیبی فی السر, سر تو دل کے حالات ہیں, چھپے کون جانتا ہے, والاعلان اعلان بھی ہو چکا ہے کہ سب سے محبت کس سے کرتے ہیں؟ سید عائشہ سے کرتے ہیں. اچھا نصر النبی بمال وفعال, اب سید ابوبکر صدیق کے چند فضائل کا ذکر ہے. یعنی جب اگر آپ فضیلت والے ہیں, آپ کے والد کی کیا فضیلت, وہ بھی پھر آپ کے فضیلت میں شمار ہوگا. یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ کافی تھا, پھر خلیفہ کی بیٹی ہیں یہ بھی کافی تھا, اب یہ جو عظیم خلیفہ ہے ابھی کی چند مناقب خصوصیات اور فضیلتیں دیکھیں. نصر النبی بمالہ وفعالہ, میرے والد نے یعنی سید ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کی نصرت کی بمالہ اپنے مال سے, وفعالہ عمل سے بھی, وخروجہ معه من الاوطان اور ہجرت بھی, اپنے گھر بھی چھوڑا. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معروف روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی طرف رغبت دلائی اور صدقے کی ضرورت تھی, تو بعض صحابہ کچھ لے کے جو جس کے جتنا پاس تھا جتنا توفیق دی تھوڑا تھوڑا لے کے آئے. سیدنا عمر بن خطاب مال لے کے آئے اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زندگی کی آدھی کمائی ہے. اور سید عمر عنہ خوش تھے کہ میرے جیسا یعنی اتنی اللہ کے لیے قربانی تھی, اخلاص تھا, سب کچھ تھا, لیکن وہ یہ سمجھتے میں سبقت لے گیا ہوں. تھوڑی دیر میں سید ابوبکر صدیق آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال پیش کرتے ہیں, رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زندگی کی ساری کی ساری کمائی ہے. اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ و رسول کو, اللہ اور تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, نصر النبی بمالی و فعالی, اپنی مال سے بھی نصرت کی اور اپنے فعالی عمل سے بھی. وہ خروجی معه من الاوطان, جب ہجرت کا وقت ہے اب تو پورا مال دے چکے ہیں, اب گھر باقی ہے نا, گھر بھی تو مال ہی ہوتا ہے نا, آپ کاروبار ہے آپ کا گھر ہے. جب ہجرت کا وقت آیا وہ بھی قربان کر دیا, یعنی صرف کپڑے, دو کپڑے, دو چادریں جو جسم پہ تھی وہی باقی رہی, سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. ثانی فی الغار الذي سد الكوى بردائه اکرم به من ثانی. ثانی فی الغار, ثانی اثنین فی الغار, جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے ساتھی ہیں غار کے. اور ہجرت کے قصہ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین نے اعلان کیا کہ 100 اونٹ اس کو ملے گا جو زندہ مردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے گا. اور انہوں نے اپنے جو اثر دیکھنے والے جو ماہر تھے, جو پیچھا کرنے میں مہارت رکھتے تھے, ان کو بھیجا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ایک عام راستہ تھا جو شمال کی طرف جاتا تھا مکہ مدینہ تک, وہ راستہ چھوڑ کے جنوب کی طرف واپس آ کے پھر اس لمبے راستے کو اختیار کیا تاکہ ان کے شر سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کرے. اخذ بالاسباب ہی صحیح توکل ہوتا ہے, اعقلها ثم توکل. بعض لوگ توکل تو کرتے لیکن ادھورا توکل کرتے, اس لیے ان کو پھر فائدہ بھی نہیں ملتا. اعقل ہے, پہلے سبب تو ڈھونڈو نا, سبب اختیار کرو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اور عجب بات دیکھیں, ایک کافر عبداللہ بن اریقت جو تھا, اس کو اپنا راہ سفر جو رہنمائی سفر کا کرتا تھا اسے منتخب کیا اور انہوں نے یہ راستہ دکھایا. تو غار میں جب پہنچے تو غار میں سوراخ تھے بہت سارے, صبح صدق پہلے غار میں خود گئے تاکہ اگر کوئی موزی جانور کوئی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. خود اندر گئے اور جتنے سوراخ تھے تو اپنے جو کپڑا تھا تہ بند اور چادر سے اس کو کپڑے کو پھاڑ پھاڑ کے اس میں لگانا شروع کرے تاکہ سوراخ بند ہو جائے. تو 2 سوراخ باقی رہے اور کپڑے اتنی بھی نہیں تھا کہ وہ مزید پھاڑا جائے, سبحان اللہ. تو اپنے دونوں جو پاؤں ہیں ان سوراخوں میں رکھ دیے تاکہ اگر کوئی موزی جانور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو. ایک ویران غار تھا ظاہر, اس میں تو سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہی ہیں. تو جب سب صفائی کر دی اور اپنے سوراخ بند بھی کر دیے اور اپنے دونوں پاؤں بھی رکھ دیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ جاتے ہیں اور صبح صدیق کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے, اپنا سر مبارک جو ہے صبح صدیق کی گود میں رکھ دیتے ہیں. تو کوئی بچھو نکلتا ہے کچھ بھی تو صبح صدیق کاٹ دیتا ہے. دیکھیں محبت, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, دیکھیں احترام, دیکھیں ہلتے نہیں ہیں. ارے بچھو نے کاٹا ہے یا کوئی زہریلے جانور نے کاٹا ہے, ہلے نہیں ہیں. لیکن درد اتنی شدید تھا کہ آنسو نکلا. جب آنسو ٹپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رو رہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہے ابو بکر؟ پھر عرض کرتے ہیں کہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک اس جگہ پہ لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو شفا دے دیتا ہے. تو یہاں پر اس طرف اشارہ ہے. ثانی فی الغار الذي سد الكوى, کوا کہتے ہیں سوراخوں کو, جس نے ان کو بند کیا. بردائه اپنے کپڑے سے, اکرم به من ثانی, کتنی کرم و شرف والا ہے یہ دوسرا ساتھی جو ہے, کتنی شرف والا شخص ہے, کتنی بھلائی والا شخص ہے, سبحان اللہ. وجف الغناء حتى تخلل بالعبا زهدا واذن ايما اذعان. جف الغناء, سب وقت صدیق آپ جانتے ہیں کہ تاجر تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کی تو مال اور دولت والی زندگی کو چھوڑ کر زہد کی طرف واپس آئے اور یہاں تک کہ بہت تکلیفیں اٹھائیں. یعنی اپنا پورا مال, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شاہ عبد الحمد اللہ پر فرماتے ہیں کہ اپنا سارا اللہ کے راستے میں صرف کر دیا, یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں اپنے لیے چھوڑا. بکر صدیق یعنی سید بکر صدیق سید عمر سے بھی اس میں سبقت لے گئے. آگے فرماتے ہیں, وتخللت معه ملائكة السماء واتته بشر الله بالرضوان وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل اهل البغي والعدوان. قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصحابة والقرابة للهدى هو شيخ في الفضل والإحسان. فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں جو فتنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد خاص فرشتوں سے کی جو آسمان سے اترے اور یہ بشارت دی رضوان کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی لے کے آئے تو قرآن میں کتنی مرتبہ ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے تعلق سے, اور خصوصی طور پہ ولا سوف یرضی سورۃ النور کی آخری آیت میں بھی اس کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہیں اور ابو بکر اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی راضی ہے خصوصی طور پہ, اور کبھی بھی ان کو خوف نہیں آیا. ذرا آپ دیکھیں اس عظیم شخص کی زندگی میں, ابو بکر صدیق کی زندگی میں دیکھیں, جس نے بایوگرافی پڑھی ہے سیرت پڑھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ان کی حلیہ دیکھتے ہیں تو دبلے پتلے ہیں, نرم دل ہیں, بہت رحم کرنے والے, شفقت کرنے والے انسان ہیں, اور جب حزم کا موقع آتا ہے تو اللہ کے لیے ایسے عظیمت سے سامنے آتے ہیں کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے, اور بڑے بڑے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص جس کو ہم نرم دل سمجھتے تھے, بڑا یعنی سیدھا سادہ انسان سمجھتے تھے. یہ نرم دل سے مراد یہ نہیں ہے کہ جہاں پر سختی کرو وہاں پہ سختی نہ کرے. یہ کس نے کہا ہے کہ نرم دل ہمیشہ نرمی کرتے رہیں, نرمی کا بھی وقت ہوتا ہے اور سختی کا بھی وقت ہوتا ہے, اور دونوں کے ساتھ چلنے کو عزم کہتے ہیں. یعنی یہ نہیں کسی کے ساتھ کوئی سختی کرتا ہے تو سختی کرنی چاہیے, نہیں. آپ صرف زندگی میں دیکھ لیں, نرمی بھی ہے سختی بھی ہے. اور اہل البغی والعدوان جو مانعین الزکاۃ تھے, یا جنہوں نے, کیونکہ اس زمانے میں مسلمہ کذاب بھی نکلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس کے خلاف بھی جنگ کرنی تھی, زکوٰۃ میں لوگوں نے منع کرنا شروع کیا, بعض مسلمانوں نے ان کے خلاف بھی جنگ کی, اور پھر نصارہ بھی جو اہل کفر تھے وہ بھی یعنی دشمن تھے, اور وہ بھی اب لشکر تیار کر چکے تھے جس کے لیے سیدنا عثمہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا, اور اس لشکر کو ابو بکر صدیق نے بھیجا. تو یہ ساری مشکلیں اور فتنے موجود تھے اس زمانے میں, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور خاص تائید و نصرت نازل ہوئی, اور کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے کامیابی سے نوازا ہے. فرماتے ہیں سبق الصحابۃ والقرابۃ للہدى, سب کے ہدایت کی طرف سبقت لے گئے صحابہ میں سے اور اہل بیت میں سے بھی جو بھی قریبی رشتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ شیخ فی فضل والاحسان, اور ان کے شیخ ہیں فضل اور احسان میں سب صحابہ کے اہل بیت کے. واللہ ما استبقوا لنیل فضیلۃ مثل استباق الخیل یوم ریحانی, کہیں پہ اگر کوئی خیر نظر آیا ہے تو سبقت میں میرے والد ہی تھا. کہیں پر کوئی خیر یعنی نماز کے لیے سب سے بکر صدیق کو آپ دیکھیں گے, زکاۃ سوقات خیرات کے لیے بکر صدیق کو آپ دیکھیں گے. جو بھی خیر کی یا بھلائی کی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے سر فہرست سبق صدیق کے نظر آئیں گے. الا وطار ابی الى علیائها فمکان منها اجل مکان, جہاں پر سبقت کی بات آتی ہے جیسے کہ گھوڑ ریس میں ہوتا ہے, تو میرے والد ہمیشہ سبقت لے کے گئے ہیں, بلکہ الى علیائها بلند ترین مرتبہ حاصل کیا اور بہت بلند اور عظیم جگہ پائی. ویل لعبدی خان آل محمد بعداوت الازواج والاختان, اب شیخ صاحب جو ہیں بات کر رہے ہیں ان کی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ سے اور امہات المؤمنین سے خصوصی طور پہ بغض و نفرت کرتے ہیں. کہتے ویل لعبد, اس بندے کے لیے ویل ہے, سخت وعید ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے, ہلاکت ہے اس کے لیے. کس نے؟ خان آل محمد, جو آل محبت سے خیانت کرتا ہے. آل محمد سے کیا مراد؟ بعداوت الازواج والاختان, جو ازواج و امہات المؤمنین سے اور ان کے رشتہ داروں سے جو بغض و نفرت اور عداوت و دشمنی مول لیتا ہے. کیونکہ آل محمد میں اگر بیویاں ہیں تو پھر کون ہے؟ اہل بیت میں اگر بیویاں ہیں تو پھر کون ہے؟ طوبى لمن والى جماعة صحبه, طوبى دیکھیں ویل اس کے لیے جس نے خیانت کی. اب طوبى جنت کا باغ بھی ہے, طوبى جنت خوشخبری بھی ہے, اور شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے من والا جماعت صحبی، جس نے صحابہ کی جماعت کی موالات کی محبت کی، ویکون من احباب الحسنانی، اور ان سے محبت کرنے والے حسنان جیسے حسن حسین بھی ہیں صحابہ کرام، اور اس نے جماعت کو دیکھ، اس نے جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ محبت اہل بیت سے بھی کرنے، صحابہ کرام سے بھی کرنے، اور اہل بیت صحابہ کرام میں سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو، یعنی دگنا فضیلت، ایک صحابی ہیں اور پھر رشتہ دار بھی ہیں، قرابت بھی ہیں، اور سید حسن حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، غلو نہیں کرتے روافض کی طرح. تو کہتے طوب لمن والا جماعت صحبہ ویکون من احباب الحسنان، ان کے لیے طوبہ ہے، خوشخبری ہے جنت کی، جو صحابہ کرام کی جماعت کی موالات کا محبت کرتے ہیں، ان کے راستے کے اتباع کا اصل موالات ہوتی اتباع کی، ویکون من احباب الحسنان، ان کی اور جن سے محبت کرتے ہیں حسن حسین بھی، حسنان بھی ہیں. شیخ علامہ بدر حفظ اللہ فرماتے ہیں یعنی آل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت، دونوں سے محبت کرتے، دونوں میں فرق نہیں، کوئی شخص کرتا صحابت اور قرابت سب کی اپنا تقدیر احترام اور توقیر، ان کے لیے دعا ہے سب کے لیے، نہ کسی میں غلو کرتے نہ کسی میں جفا کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، سب سے موالات کرتے ہیں، اور اعتدال توسط سے کام لیتے، بغیر افراد کے، بغیر تفریط کے، بغیر غلو، بغیر جفا کے. پھر آگے فرماتے ہیں بین الصحابۃ والقرابۃ الفۃ لا تستحل بنزغۃ الشیطان، صحابہ اور قرابت میں اتنی شدید محبت اور الفت ہے کہ شیطان کی نظر تم کو جدا نہیں کر سکتی، شیطان کے بہکاوے تم کو جدا نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں، کو زندگی میں دیکھ لیں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیدنا علی کو دیکھیں، رشتہ دار بھی اور صحابی بھی ہیں، سیدنا علی کو دیکھیں، سیدنا عثمان کو دیکھیں، سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھیں، سیدنا عمر کو دیکھیں، چار خلفاء راشدین ہیں، آپس میں کیسے رہتے تھے، کتنی محبت تھی، الفت تھی، یہاں تک کہ اپنے بچوں کی ایک دوسرے سے رشتے بھی کیے، اپنے بچوں کے نام بھی انہی کے ناموں پہ رکھے، سیدنا علی کے اولاد میں سے وہ بکر بھی ہے، عمر بھی، تو کتنی محبت ہے. یعنی آپ کسی نفر بھی کرتے ہیں، پھر بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یعنی جو آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں اس لیے آپ ان بچوں کے نام رکھتے ہیں نا، جو بچے کا نام آپ رکھتے ہیں تو کس اعتبار سے رکھتے ہیں؟ یا تو آپ کوئی آئیڈیل پرسنالٹی ہے، آپ اس کے لیے بچوں کا نام رکھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اسے نام رکھتے ہیں نا، یا کسی نفرت کر کے بچوں کا نام رکھتے ہیں آپ، کیسے ممکن ہے؟ تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں، صحابہ اور اہل بیت میں، بہت زیادہ الفت محبت ہے، اور شیطان کے بہکاونی بھی ان کو الگ نہ کر، جدا نہ کر سکا. هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير 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 بنان. بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. هم كالأصابع في اليدين تواصلا، اہل بیت اور صحابہ، ان کی مثال ایسی جیسے کہ ہاتھ ہے اور ہاتھ میں انگلیاں ہیں. ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ ہتھیلی انگلی نہ ہو، اس کے بغیر ہاتھ ہوتا ہے تو ہاتھ میں انگلیاں بھی ہوتی ہیں، ہتھیلی بھی ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں آپس میں اتنا محبت اور تواصل جیسے کہ انگلیاں آپس میں ہیں. هل يستوي كف بغير بنان، کیا کوئی ہاتھ بغیر انگلیوں کے، کوئی ہاتھ ہوتا ہے اور کیا وہ مستوی ہوتا ہے، یعنی کوئی خوبصورت لگتا ہے، کوئی ہاتھ اسے کہتے ہیں؟ تو جیسے یہ انگلیاں ایک ساتھ ہیں اور ہتھیلی انگلیوں سے بنتی ہے، تو صحابہ اہل بیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی تھے. حصر الصدور الكافرين لوالدي وقلوبهم ملئت من الاضغان، کافروں کے دل تنگ ہوئے میرے والد سے، انس بکر صدیق سے، اور ان کے دل بغض و نفرت سے بھر گئے ہیں. کیا ٹائم ہوا ہے؟
7:54.
چلیں یہیں پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ، بریک ہے 10 منٹ کی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کرتے ہیں. والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.